ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش کے ساتھ بہجت بھی حاضر خدمت ہے. نکہت السلام علیکم. سننے والوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. نکہت پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں کچھ تھوڑا سا مختصر تعارف کراتے چلے. دنیا بھر کی کلیدی خبروں کا موضوع ہے امریکہ کا ایران جوہری سمجھوتے سے الگ ہونے کا اعلان. امریکہ کے اس اقدام کے مضمرات کیا ہوں گے؟ ایک تفصیلی رپورٹ اور پھر اس کا تجزیہ بھی پیش کریں گے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں جس تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے اس نے یقیناً ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. آج اسی ڈیجیٹل ریولیوشن یا انقلاب کے بارے میں ہم آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ سنوائیں گے اور آخر میں بات کریں گے شوق اور روایات کی جو کبھی متصادم ہو جائیں تو حوصلہ شکنی کا باعث بنتے ہیں لیکن عزم ہو تو ساری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. ایسے ہی ایک نوجوان رقاص کی داستان آپ کو سنوائیں گے. اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگہت امان ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں. جی نگہت
بہت شکریہ بہجت. آج سطح جہاں میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے ہم بات کریں گے حالات حاضرہ کے شعبے سے. ملک میں آئندہ عام انتخابات کو لے کر الیکشن کمیشن کو جو چیلنجز کا سامنا ہے اس پر بات ہوگی اور اس بارے میں ہم آپ کو ماہرین کی آرا پر مبنی رپورٹ سنوائیں گے. اسی طرح گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بچوں کی ابتدائی تعلیم اور تربیت و نگہداشت کے موضوع پر دو روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس کانفرنس کا احوال آپ سن سکیں گے آگے چل کر پروگرام میں. صحت کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اسکیبیز کے مرض کے حوالے سے. یہ ایک متعدی مرض ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اس مرض کے علامات اور علاج کے بارے میں سنیے گا معلوماتی رپورٹ. اور پروگرام کے آخر میں دنیا کی تمام ماؤں کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے کیونکہ مئی کے مہینے کی دوسری اتوار کو دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک ایک خصوصی رپورٹ آپ کے لیے لے کر آئے گا. پروگرام کے آخر میں آپ یہ رپورٹ سن سکیں گے. تو ابھی ہم دوبارہ چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور باقاعدہ سے ہم رپورٹس کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ بہجت نے آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کو بین الاقوامی امور پر رپورٹ سنوائیں گے. تو بہجت بتائیں گے تفصیلات جو حالیہ دنوں میں ایک ہاٹ ایشو ہے اور اس پر کافی بات چیت ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے فیصلے کے حوالے سے. جی بہجت تفصیلات بتائیے گا.
شکریہ نگہت. جیسا کہ آپ نے بھی کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو 2015 کے بین الاقوامی سمجھوتے سے الگ کر لیا جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار تشکیل دینے کے پروگرام سے باز رکھنا تھا. صدر ٹرمپ کی دلیل یہ ہے کہ یہ معاہدہ تباہ کن تھا جس سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے اور دنیا کے لیے خطرے کا باعث بننے سے نہیں روکا جا سکتا. امریکی صدر نے کہا کہ ایران پر شدید نوعیت کی معاشی تعزیرات دوبارہ عائد کر دی جائیں گی. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ یورپی یونین کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسلامی جمہوریہ کے ساتھ نئے سمجھوتے پر دوبارہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں تاکہ وہ بلسٹک میزائل تجربات بند کرے اور شام، یمن اور مشرق وسطی کے دیگر مقامات کی جانب فوجی مداخلت سے باز رہے. ایران نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کوئی نیا معاہدہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. سمجھوتے سے دستبردار ہوتے ہوئے ٹرمپ نے 2016 میں اپنی صدارتی انتخابی مہم کا ایک وعدہ پورا کیا. تاہم ایسا کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کے تین انتہائی قریبی اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی التجا کو مسترد کر دیا جو چاہتے تھے کہ امریکہ معاہدے سے جڑا رہے جس میں چین اور روس بھی شامل ہیں. امریکہ کے اتحادی یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس، جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ برقرار رکھیں گے جبکہ ایران نے بھی امریکہ کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کے اعلان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے. ایران کے ساتھ مذکورہ معاہدے پر امریکہ کے علاوہ پانچ دیگر عالمی طاقتوں روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی دستخط کیے تھے. معاہدے پر دستخط کرنے والی پانچوں طاقتوں نے امریکی صدر کے اس اعلان پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. ایک مشترکہ بیان میں پانچوں ملکوں نے کہا کہ انہیں امریکی فیصلے پر تشویش اور تحفظات ہیں. یورپی حکام کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے اعلی حکام کی ایرانی حکام سے ملاقات طے پا گئی ہے جس میں مستقبل میں معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے کے طریقہ کار پر بھی بات کی جائے گی. تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ہم جہاں سے جسے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے مبشر زیدی نے.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جوہری معاہدے کو خامیوں کا مجموعہ قرار دے کر منگل کو اس سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا.
The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know...
ایران معاہدہ بنیادی طور پر خامیوں کا مجموعہ ہے. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ چنانچہ میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ امریکہ ایران جوہری معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ فوری طور پر ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر رہے ہیں جنہیں 2015 کے معاہدے کے تحت اٹھا لیا گیا تھا۔ ایران میں صدر حسن روحانی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ معاہدہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بات چیت ناکام رہی تو تہران یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔
من به سازمان انرژی
اتمی،
میں نے ایرانی جوہری توانائی کے ادارے کو حکم دیا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر تیار رہے۔ چنانچہ اگر ضروری ہوا تو ہم کسی بھی حد تک یورینیم کی افزودگی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ تھے صدر حسن روحانی۔ امریکہ کے قریبی اتحادیوں نے آخری لمحے تک صدر ٹرمپ کو معاہدے سے دستبردار ہونے سے روکنا چاہا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے صدر ٹرمپ کے پسندیدہ ٹی وی شو فاکس اینڈ فرینڈز میں آ کر یہ کوشش
کی۔
آپ بری چیز سے جان چھڑانے کے لیے اس سے جڑی اچھی شے کو بھی اٹھا کر نہیں پھینک سکتے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ تھا بورس جانسن کا سوال۔ صدر ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ جوہری معاہدے کی وجہ سے ایران کو 10 سال بعد کچھ جوہری سرگرمیوں کی اجازت مل جائے گی۔ انہیں یہ شکایت بھی تھی کہ اس معاہدے میں ایران کے میزائل پروگرام کو محدود اور اس کی بعض مسلح گروہوں کی حمایت بند کرنے کا معاملہ بھی طے نہیں کیا گیا۔ بروکلین انسٹیٹیوٹ کے رابرٹ آئن ہارن کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر جوہری معاہدہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔
This may not result in the collapse of the deal immediately. It probably won't.
اس کے نتیجے میں فوری طور پر معاہدہ ختم نہیں ہوگا، غالباً نہیں، لیکن آخر کار یہ معاہدہ ختم ہونا ہے۔ انجام کار ایران اس معاہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ تھے بروکلین انسٹیٹیوٹ کے رابرٹ آئن ہارن۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اب ایران جوہری معاملے پر پیش قدمی کرے گا اور ہتھیار بنا لے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے کے لیے مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن وہ یہی بات پیرس ماحولیاتی معاہدے اور ٹرانس پیسیفک آزاد تجارت کے معاہدے سے نکلتے ہوئے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن ان معاملات میں بھی اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رپورٹ آپ نے سنی، اس کا پس منظر سنا۔ بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ کا ایران جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اصل فائدہ سعودی عرب اور اسرائیل کو ہوگا، جبکہ امریکہ اور یورپی ملکوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی ہی نے تجزیہ کاروں سے بھی گفتگو کی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کا خیال ہے کہ امریکہ کو ایران جوہری معاہدے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح معاہدے توڑنے سے بین الاقوامی معاہدوں کی اہمیت متاثر ہوتی ہے اور اقوام ایک دوسرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ سینئر تجزیہ کار زاہد حسین کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد امریکہ اور یورپ میں کشیدگی کا ماحول پیدا ہوگا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے مشرق وسطی کی سیاست میں تلخی بڑھ جائے گی اور اس کشیدگی سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ تو آئیے یہ تجزیاتی رپورٹ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔
دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کا خیال ہے کہ امریکہ کو ایران جوہری معاہدے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح معاہدے توڑنے سے بین الاقوامی معاہدوں کی اہمیت متاثر ہوگی اور اقوام ایک دوسرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے، کیونکہ وہی خطے میں ایران کے سب سے بڑے مخالف ہیں۔
اس کا سب سے زیادہ تو ظاہر ہے کہ اسرائیل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ ہوگا، تو یہی ممالک تھے جو کہ بہت مخالف تھے۔ ایران کے ایسے بھی بہت مخالف ہیں ہر لحاظ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے اور فائدہ ہوا ہے، حالانکہ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ ایران پر جب زیادہ دباؤ بڑھے گا تو ظاہر ہے ایران بھی اپنا کوئی ریئیکشن دکھائے گا، اور کس طریقے سے دکھائے گا وہ دیکھنے کی بات ہے۔
سینئر تجزیہ کار زاہد حسین کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد امریکہ اور یورپ میں کشیدگی کا ماحول پیدا ہوگا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہوگا۔
ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایران پہ پابندیاں دوبارہ لگا دی ہیں، اگر جو بھی ممالک جو ہے ان کے ساتھ ایران کا تجارت کرے گا اس پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی، تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت امریکہ اور یورپ میں بھی کشیدگی بڑھے گی اس ایشو کے اوپر۔ میں خیال یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلا ایک ایسا ایشو آیا جس میں واضح اختلاف امریکہ اور یورپ کے درمیان ہے.
ماہرین کا خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے مشرق وسطی کی سیاست میں تلخی بڑھ جائے گی اور اس کشیدگی سے پوری دنیا متاثر ہوگی. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی اپنی رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی پاکستان کے حالات حاضرہ کی اور مختلف رپورٹس آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں نگہت اور بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ابھی نگہت بتا رہی تھیں، پاکستان میں انتخابی تیاریاں زوروں پر ہیں. انتخاب سے پہلے گہما گہمی اور مقابلے بازی کی فضا نظر آنے لگی ہے، لیکن ماحول تناؤ کا شکار ہے. سیاسی جماعتیں سیاست اور سیاسی حربوں سے ہٹ کر اب دشنام ترازی اور ذاتیات پر اتر رہی ہیں، جو ایک مہذب جمہوری روایت کے برعکس ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی نئی پیش رفت سامنے آتی ہے. وزیر داخلہ پر حملہ ہو یا اداروں کی ساکھ پر الزامات کی برمار ہو، سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذرائی کا فائدہ انہی قوتوں کو ہوگا جو ملک میں جمہوریت کی خواہاں نہیں. ریڈیو نیوز نیٹورک نے انتخابی تیاریوں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، وہ آپ کو تفصیل بتائیں گی. جی نگہت.
شکریہ بہجت. قومی اسمبلی جو ہے اپنی آئینی مدت 31 مئی کو پوری کرنے جا رہی ہے، جس کے بعد عبوری حکومت کا قیام عمل میں آئے گا. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں بہجت، تو آئندہ انتخابات سے قبل جیسا کہ آپ بھی کہہ رہی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں نے عوام سے رابطے بڑھا دیے ہیں اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی زوروں پر ہے. انتخابات کے قریب آتے ہی عوام سے بہت سارے وعدے بھی کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عام انتخابات 2018 کے لیے تیاریاں بھی حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں، جس کے تحت ضلعی ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کی تربیت کا بھی شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. ضلعی ریٹرننگ افسران کی تربیت کا آغاز 15 مئی سے ہوگا اور ڈی آر اوز کو عام انتخابات سے متعلق تربیت کے لیے دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک گروپ کو تربیت 15 مئی جبکہ دوسرے کو 16 مئی کو تربیتی عمل سے گزارا جائے گا. اسی طرح ریٹرننگ افسران کی تربیت کا آغاز 16 مئی سے ہوگا اور تربیت کے لیے ریٹرننگ افسران کو 37 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں 16 مئی سے 30 مئی تک تربیت دی جائے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی 131 ڈی آر اوز اور 849 آر اوز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے. پاکستان میں انتخابی عمل کا ذمہ دار ادارہ آئندہ الیکشن کے لیے 8 لاکھ سے زائد عملے کو تربیت دے گا. ہمارے سامعین یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب 2013 کے عام انتخابات ہوئے تھے تو اس دوران کافی نعرے لگے تھے دھاندلی کے حوالے سے الیکشنز میں، اور اس میں جو پیش جو جماعت تھی وہ تحریک انصاف تھی. اور اب ماہرین یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کو شفاف کس طرح بنائے گی، اس بارے میں کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اسی بارے میں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے ریاض مسن نے ماہرین کی آراء پر مبنی تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان کے وفاق اور صوبوں میں برسر اقدار سیاسی پارٹیاں اپنی حکومت کا آخری مہینہ پورا کر رہی ہیں. ادھر اسمبلیاں ٹوٹی، ادھر الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ اور سیاسی پارٹیوں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دے گا. اس ضابطہ اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ انتخابات شفاف ہوں، ایک طرف سیاسی پارٹیاں ایسے وعدے نہ کریں جن کو پورا کرنے کا کوئی آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہ ہو، دوسرے وہ اپنے حریفوں پر سبقت کے لیے ووٹرز کے مذہبی، نسلی یا لسانی جذبات کو نہ بھڑکا سکیں. الیکشن کمیشن انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے وہ افواہیں جو عام انتخابات کے بر وقت انعقاد کو نشانہ بنا رہی ہیں. سینئر صحافی آفتاب مکن.
یہ شروع دن سے پہلے جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس وقت تھا کہ یہ گورنمنٹ ریپلیس ہو رہی ہے دھرنے کے دنوں میں. بعد میں ہوا جب یہ قریب ہوتی گئی ایک سال آ گئی تو ایک سال میں کہا کہ جی اب ایک نیا سیٹ اپ آ رہا ہے, ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آ رہا ہے. اس پہ آئی ایس پی آر نے بھی, چیف آف آرمی سٹاف نے بھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس پہ اپنے واضح انداز میں کہا کہ جی الیکشن بر وقت ہوں گے اور کوئی سیٹ اپ نہیں آ رہا. یہ باتیں آج بھی ہو رہی ہیں کہ دو سال کے لیے ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں.
پارلیمانی امور کے ماہر الماس حیدر کہتے ہیں کہ پاکستان میں عام انتخابات کے بر وقت انعقاد کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے.
ریومنس تو بہت ہو سکتی ہے اور چلی بھی ہے. ہم نے پچھلے ایک ڈیڑھ دو سالوں کے اندر مسلسل ہم ریومرز سن رہے ہیں. ہم مڈ ٹرم الیکشن کی بات بھی ہم نے سنی, ارلی الیکشن کی بات بھی ہم نے سنی, اسمبلیوں کو تحویل کرنے کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں سنی, لیکن ہمارے اداروں کے پاس اور جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر جو ایک نظام اور جو ایک مدت مقرر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ایک جو ٹرانزیشن آف پاور ہے اس کو فالو کریں.
لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ آیا یہ انتخابات شفاف بھی ہوں گے یا نہیں.
قانون کے مطابق جو چیزیں درج ہیں تو اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کرنی ہیں, لیکن جو اسٹرکچرل فلاز ہیں اوور آل ہماری جو الیکشنرنگ یا الیکشن جو پروسیس کے اندر وہ میرے خیال میں ابھی بھی باقی ہیں. الیکشن کمپین کے لیے جو رقم مقرر کی گئی ہے قومی اسمبلی کے لیے انتخابی اخراجات جو ہیں وہ 40 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور صوبائی اسمبلی کے لیے 20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا اس کا قانون کے اندر ایک طریقہ کار واضح کر دیا گیا ہے کہ بھی ایک مخصوص جو ہے وہ جو اکاؤنٹ بینک کے اندر کھولیں گے اور امیدوار جو ہے وہ اسی میں سے اخراجات کر سکے گا. لیکن اس میں جو ایک فلا تو یہ ہے کہ اگر امیدوار کی مرضی کے بغیر اگر کوئی بھی شخص انتخابی مہم کے دوران اس کی ایما کے اوپر کوئی اخراجات اگر کرتا ہے تو وہ انتخابی اخراجات کے اندر شمار نہیں ہوگی.
پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس دفعہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے انتخابات لڑ رہی ہیں. انتخابی مہم میں مذہب کے استعمال سے پاکستان تحریک انصاف کو شکایات ہو سکتی ہیں اور یہ ناجائز بھی نہیں ہوں گی.
مذہبی معاملات کے حوالے سے ہم نے بہت کم دیکھا ہے ماضی کے اندر کے الیکشن کمیشن کے جانب سے جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا گیا ہو. پولیٹیکل اسلام کی جو ڈائمینشن ہے اور یہاں پہ جو پروموٹر ہیں ان کا تو واحد جو بیگیج ہے یا جو لگیج ہے ووٹ بینک کی صورت کے اندر وہ اسلامی نظام کے لیے جو ہے وہ جدوجہد سے وابستہ ہے. وہ ضرور اس کے اندر ایسے ایکسپریشن لے کے آئیں گے جس سے وہ اپیل کر سکیں جو مذہبی طبقہ ہے.
شفاف انتخابات کے لیے سرگرم ادارے فافن کے سربراہ سرور باری مانتے ہیں کہ معاملہ سنجیدہ ہے.
ماضی میں انہوں نے کیا ہے جب 2002 میں انہوں نے بنائی تھی ایم ایم اے تو کتاب کا سمبل لیا تھا اور پھر اس کو قرآن مجید بنا کے پیش کیا تھا ووٹرز کو تو اس کی بیس پہ ووٹ لیے تھے. ظاہر ہے جو پاکستان میں لوگوں کو ان پڑھ رکھا جاتا ہے تو اس کا یہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس لیے اس دفعہ ان کو جو بک کا سمبل ہے وہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اس کو انہوں نے مس یوز کیا تھا. اسی طرح جو باقی ہے کیونکہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ مسلمان کون ہے, کافر کون ہے, اچھا مسلمان کون ہے, برا مسلمان کون ہے, تو یہ ساری پابندیاں تو ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں موجود ہے. لیکن کیا الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنزم ہے کہ وہ ان کو مانیٹر کر سکے اور پھر اس کے اوپر ایکشن لے سکے؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے ابھی بہت بڑا.
کیا الیکشن کمیشن انتخابی مہم میں پیسے اور مذہب کے استعمال کو روک سکتا ہے؟ یہ سوال آئندہ الیکشن کی شفافیت اور منتخب قیادت کے معیار کو متاثر کر سکتا ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
ہم بات کرتے ہیں بچوں کی دیکھ بھال کے بارے میں, تربیت اور پرورش. جو کہ بڑے اہم فرائض ہیں جن کی بہتر طور پر بجاوری ایک بہتر انسان کو سامنے لاتی ہے. ابتدائی عمر میں بچوں کی بہتر نگہداشت ان کی زندگیوں میں کلیدی رول ادا کرتی ہے. اگر ابتدا میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے مثبت ماحول اور سازگار حالات ہوں تو بچے آنے والی زندگی میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک بچے کی ذہن کی صاف اور سادہ سلیٹ پر جو بھی نقش بنائیں گے اسی کی عکاسی اس کے ہر کام میں نظر آئے گی. اسی سلسلے میں ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا اور نگہت ہمیں اسی کانفرنس کی رداعت سنوانے والی ہیں. کچھ تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت, ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی اس رپورٹ کے بارے میں مزید کچھ تفصیل بتائیے سننے والوں کو.
گزشتہ دنوں عالم اقبال اوپن یونیورسٹی میں فیکلٹی آف ایجوکیشن کے زیر اہتمام بچوں کی ابتدائی تعلیم اور تربیت اور نگہداشت کے موضوع پر دوسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں بچوں کی ابتدائی دیکھ بھال, نشو نما اور تعلیم و تربیت کے موجودہ طریقہ کار کا عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جائزہ لیا گیا. کانفرنس کا اہتمام وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت, ہائر ایجوکیشن کمیشن, عالم اقبال اوپن یونیورسٹی اور روپانی فاؤنڈیشن نے مشترکہ طور پر کیا تھا. کانفرنس کا مقصد ماہرین کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنا اور بچوں کی بہترین پرورش کے تازہ ترین رجحانات اور چیلنجز کی تشخیص کرنا تھا. کانفرنس میں ملک بھر سے اسٹیک ہولڈرز, محققین, ٹیچرز, ایجوکیٹرز, کمیونٹی لیڈرز, ماہرین صحت, ماہرین نفسیات, زبانوں کے ماہرین اور والدین نے شرکت کی. اسکالرز نے ولادت سے قبل اور پیدائش کے بعد بچے اور ماں کی غذائیت, بچے کی ابتدائی پرورش اور مستقبل کے تعین پر مقالے بھی پیش کیے. دوسری دو روزہ قومی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ حکومت نے خوشحال اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے ملک کے ہر بچے کو تعلیمی نیٹ میں لانے کے لیے ایک جامع پالیسی متعارف کروا دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس پالیسی کے تحت ملک کا ایک بھی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہ سکے گا. کانفرنس کے مقررین نے کہا کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم اور تربیت ملک کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. انہوں نے بچوں کو قومی ترقی کے مین سٹریم میں لانے کے لیے بچوں کی مناسب تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کا عہد کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد صدیقی کا کہنا تھا کہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن پر پہلی کانفرنس کی سفارشات پر عالم اقبال اوپن یونیورسٹی کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں, یونیورسٹی نے وہ ذمہ داریاں بخوبی ادا کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان ذمہ داریوں میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن اینڈ کیئر کے عنوان پر ریسرچ جرنل کی شاعت, یونیورسٹی میں بچوں کی دیکھ بھال اور ابتدائی تعلیم کا مرکز کا قیام, 4 سالہ بی ایس ڈگری پروگرام اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پروگرامز متعارف کروانا شامل تھا. یہ ہم نے کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں اس کانفرنس کے حوالے سے. کانفرنس میں شریک کچھ مقررین سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے بات چیت کی ہے اور یہ رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں منعقدہ اس دوسری دو روزہ قومی کانفرنس کا موضوع بچوں کے لیے شیرخواری میں حفاظتی اقدامات کی مروجہ اصولوں پر عمل درآمد میں درپیش چیلنجز پر نظر ثانی رکھا گیا تھا. روپانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین نصیر الدین روپانی نے اس موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شادی کے فوراً بعد میاں بیوی کے درمیان مکمل ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو اس کے بعد ان سے پیدا ہونے والے بچے پر کافی مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر معاشرے میں ایک صحت مند اور باوقار فرد کی صورت میں سامنے آ سکتے ہے, کیونکہ اس سے بچے کی سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے.
مدر کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بچے کو کیسے سمارٹ بنا سکتی ہے اپنے ووم کے اندر, تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت اس کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہو, تاکہ وہ اسکول میں پرفارم بہتر کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ماں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو اسمبل اے چائلڈ ان مدرز ووم, جس سے کہ بچہ ہیلدی ہو, ہوشیار ہو, عقل مند بنے.
دوسری دو روزہ قومی کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین تعلیم نے مختلف سیشن میں بچوں کے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے اظہار خیال کیا. راولپنڈی محکمہ تعلیم کے ریجنل پروگرام مینیجر ڈاکٹر شفقت حسین شیرخوارگی میں بچوں پر توجہ دینے کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں,
تو یہ تین چیزیں میرے خیال میں ہمیں ایکسس کی طرف لے کے جائیں گی. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو بچے اسپیشلی جو ای سی کے اندر ہم نے ایک اچھا سا پینٹڈ روم اور اس میں کھلونے اور کچھ 6 کارنرز بنائے, اس سے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی بڑھ رہی ہے. پہلے جب ای سی رومز نہیں تھے تو چھوٹے بچوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے بڑی کلاسز کو پڑھایا جاتا ہے, ان کو فوراً لکھنے اور پڑھنے پہ لگا دیا جاتا تھا, جبکہ ہم ان کو بولنے پہ, ان کی لسننگ ایکٹیویٹیز کو, ان کو گیم کے تھرو ہم پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسکول کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں, اسکول کے ساتھ مکس ہو جائیں اور دین وہ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ جاری رکھیں. اس میں ان میں نہ اعتماد جو ہے وہ بچوں میں وہ بڑھ رہا ہے.
ماہر تعلیم اور یونیسیف کے کنٹری ڈائریکٹر جان مدد کا کہنا ہے کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے نشو نما کی طرف توجہ دی جائے تو پیدا ہونے والے بچہ بعد میں بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے.
ارلی چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ اور ارلی چائلڈ ہوڈ کیئر اور ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن کی جو مختلف کانسیپٹس ہیں, ہم یہ کہیں گے کہ اولاً تو یہ ہونی چاہیے کہ بچے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی یہ عمل شروع ہو. اگر ہمارے ہاں یہ مشکل ہے تو ایٹ لیسٹ ہم ارلی ایئرز ایجوکیشن کہتے ہیں, جو 3 سال کے بچوں کا یا 5 سال سے آگے بچوں کے لیے بھی کوئی اس قسم کا نظام ہو کہ ان کو وہ ان پٹ ملے, ان کی بنیادیں اس طرح مضبوط کیے جائے کہ وہ صحیح طریقے سے تعلیم کے لیے تیار ہو جائے, جس کو سکول ریڈینس پروگرام کیا. تو ہماری کوشش ہے, اب اچھی بات یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ہر ایک کو یہ احساس ہو چکا. اب نیکسٹ جو سٹیپ ہمارا ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ ہے, تو ہمیں امید ہے کہ جب نیکسٹ ایئر ہم یہاں پہ ہم جمع ہو جائیں گے تو ہم صرف اہمیت کی بات سے آگے بڑھیں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور اس کو ہم کیسے ایویلویٹ کر لیں گے کہ کیا واقعی ہم اچھا کام کیا ہوا ہے اور اس کام کے نتائج کیا نکل رہے ہیں, کیا ہم بچوں تک پہنچ رہے ہیں.
پلان انٹرنیشنل میں تعلیم کے مشیر امتیاز عالم کہتے ہیں کہ ملک میں ناخواندگی ضرور ہے, مگر اس کے باوجود والدین کے ساتھ ساتھ سسرالیوں کو بھی بچوں کی ابتدائی نشوونما کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے تو وہ ان پر عمل درآمد ضرور کریں گے.
کی ساری فیملی پہ, ان کی اسپیشلی مدر ان لاز جو ہے, فادر ان لاز ہوتے ہیں, پھر باقی وہ خود گھر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے یہ ہے کہ ایک ارگنائز ایفرٹ ہوگی اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس لیول, اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح میں نے یہ چیزیں میں کر رہا ہوں, میرے بچے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہے. تو اس میں میرے خیال میں ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا کہ لٹریسی کا میں لوگ آلریڈی کر رہے ہیں اور یہ بہت سمپل چیز ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, اور اس طریقے سے ہم اپنی جنریشن پہ فوکس کر سکتے ہیں, ہم ایک بچوں کو تعلیم یافتہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنلی وہ لوگوں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے اور اوورال ہمارا ملک اچھا لگے اس سے.
گلگت بلتستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد افضل خان کا کہنا ہے کہ حکومتیں بچوں کی نشوونما اور بہتر تعلیم کے لیے کوشش تو کر رہی ہیں, مگر ابھی تک کوئی واضح اصطلاح نہ ہونے کی وجہ سے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہا.
نہ تو ہمارے پاس ایج گروپ ڈیفائن ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی ٹرم ڈیفائن ہے, کہیں پہ وہ ای سی کے نام پہ چلتی ہے, کہیں ای سی ڈی کے نام پہ چلتی ہے, جبکہ جو ڈیلیور کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ای سی اینڈ ای سی ڈی, جبکہ دیکھا جائے پروفیشنلی تو یہ بہت بڑا ہیوج ڈفرنس ہے بٹوین ای سی اینڈ ای سی ڈی. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی اس کی ریکمنڈیشنز پہ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن کر لے گی کہ ہم نے ای سی کو آگے لے کے جانا ہے, ہم نے ای سی ڈی کو آگے لے کے جانا ہے. پھر ایج گروپس جیسے جی بی میں جو پریکٹس ہو رہا ہے, ایون ابھی روپانی کے آنے کے بعد 0 to جو 3 years کا کنسیپٹ آیا پاکستان میں, جی بی میں اب یہ -1 to 3 پہ جا رہے ہیں, اور یہ بہت ہی انکریجنگ وہ ہے کہ جی بی اس میں لیڈ لے رہا ہے. تو اس کا بہت بڑا رول یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی ایجوکیشن ہوتی ہے, نہ صرف بچے کو ہم فوکس کرتے بلکہ پیرنٹس کو بھی فوکس کرتے ہیں.
دوسری قومی کانفرنس میں تعلیمی امور کے ماہرین نے بچوں کو معاشرے کے لیے فائدہ مند شہری بنانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی. ان تجاویز میں نوجوانوں کی تربیت پر توجہ دینے کے لیے طریقہ کار بنانے, بچوں کی تعلیم و تربیت کو قومی ترقی کا اہم جز بنا کر اسے قومی دائرے میں شامل کرنا, بچوں کو میسر تعلیم دینے کے لیے سلیبس بنانا, پورے ملک میں بچوں کے نشوونما کا یکساں طریقہ اختیار کرنا, تعلیمی اور دیگر اداروں میں بچوں کو اپنی حفاظت کے حوالے سے تعلیم دینا, والدین کو بچوں کی تعلیم کے بارے میں آگاہی دینے کو لازمی بنانا, اور انہیں شیرخوارگی میں ہی اخلاقیات کی تعلیم دینا وغیرہ شامل ہیں. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو صحت کی دنیا سے بھی ایک زبردست سی رپورٹ سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں, جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, معیشت, ثقافت, صحت اور سیاحت سمیت دیگر موضوعات پر تبصرے, انٹرویوز اور رپورٹس. تو سننا مت بھولیے ہر ہفتے کی رات 10 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ. اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام 6 بجے اور پیر کی صبح 11 بجے صرف پاور 99 کے نیٹورک سے.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. آج کی دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ اب کوئی نئی بات نہیں. البتہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے نئے نئے طریقے اکثر حیرت میں ڈال دیتے ہیں. یوں تو ٹیکنالوجی کا استعمال تقریباً ہر صنعت کو ہی تبدیل کر رہا ہے، مگر اب آپ کے کپڑوں کی تیاری سے لے کر فیشن تک ہر مرحلے میں کمپیوٹر کی طاقت نے حیرت زدہ کر دیا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسی جیکٹ پہنے ہوئے ہیں جو ایک چلتا پھرتا کمپیوٹر ہے. جی ہاں، اب یہ ممکن ہے. گوگل نے ایسی جیکٹ تیار کی ہے جو کمپیوٹر ہی کی طرح کام کرتی ہے. گوگل کے ایوان پوپریف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کال کرے تو آپ کی جیکٹ میں حرکت ہو جائے گی اور ایک روشنی آپ کو خبردار کرے گی کہ کوئی آپ کو کال کر رہا ہے. اسی طرح جیکٹ کے کف پر اگر آپ تھپتھپائیں گے تو آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے نیویگیٹر بھی آن کر سکتے ہیں، یعنی راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور چاہے تو ٹیلی فون پر موسیقی بھی سن سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جیکٹ کے ساتھ ہیڈ فون منسلک ہو. لباس تیار کرنے والی کمپنی اور گوگل دونوں نے مل کر یہ جیکٹ تیار کی ہے جس میں سلائی کے بغیر ہی ٹیکنالوجی موجود ہے. پہنیے اور روانہ ہو جائیے. خاص طور پر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس سہولت سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ گوگل کی تیار کردہ یہ ٹیکنالوجی دھوئی بھی جا سکتی ہے اور جیکٹ کے کف میں یہ چھپ کر بیٹھی رہتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ایسا کپڑا تیار کیا جا رہا ہے جس میں خوراک کے اجزاء شامل ہیں، مثلاً سلک اور چمڑے جیسا کپڑا اب خمیر کے خلیوں سے لیبارٹری میں تیار کیا جا سکے گا. ساتھ ہی ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدان ایسے ایسے ڈیزائن تیار کرنے لگیں گے جو پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھے. تو جناب، یہ تو ٹیکنالوجی کا عمل دخل تھا فیشن کی دنیا میں، لیکن یہ عمل دخل صرف ایک شعبے میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہا ہے. تحقیقار اسے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب قرار دیتے ہیں. آئیے ایک رپورٹ سنتے ہیں ڈیجیٹل ریولوشن کے بارے میں، جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ٹیکنالوجی کے میدان میں جو شعبہ سب سے تیز رفتار ترقی کر رہا ہے وہ ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. اسے ڈیجیٹل انقلاب کا نام بھی دیا گیا ہے. اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں ماہرین کے خیالات میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے. وائس آف امریکہ کی الیزابتھ لی نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس میں لاس اینجلس میں ہونے والی ایک عالمی کانفرنس کے شرکا کے خیالات شامل ہیں. کانفرنس میں شرکت کرنے والے ایک صاحب کا کہنا ہے، کانفرنس کا مرکزی موضوع تھا مصنوعی ذہانت یا مشینی ذہانت. مصنوعی ذہانت ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہو رہی ہے، بچوں کے کھیلوں سے لے کر حربی آلات تک، طب کا شعبہ ہو یا زراعت یا بینکنگ کا شعبہ. غرض ہر جگہ مشین انسانوں کی جگہ لے رہی ہے اور یہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے. بعض ماہرین تو اسے چوتھا صنعتی انقلاب قرار دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کام جو انسانی ذہن گھنٹوں میں نہیں کر پاتا یہ مشینیں لمحوں میں کر ڈالتی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے بڑے سے بڑا ڈیٹا ان مشینوں میں محفوظ ہے اور پھر یہی مشینیں نت نئے معجزے دکھاتی ہیں. مگر اس حوالے سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ مصنوعی ذہانت کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر اور نسبتاً پسماندہ ملکوں کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کر سکتا ہے. اسپارک کوگنیشن ایک کمپنی ہے جو دنیا کے کئی ملکوں میں مصنوعی ذہانت سے متعلق پروجیکٹس پر کام کرتی ہے. اس کے ایک اہلکار عثمان شجاع کہتے ہیں، مصنوعی ذہانت کا یہ خطرناک پہلو تو موجود ہے کہ یہ غریب اور امیر ملکوں کے درمیان تفریق کو بڑھا رہی ہے. یہ فرق اس قدر بڑھ رہا ہے کہ غریب ممالک بہت پیچھے رہ گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ غریب ملکوں کے لیے یہ ایک سنہری موقع بھی ہے. ترقی یافتہ ملکوں نے صنعتی انقلاب کے لیے جو وقت صرف کیا ہے، جو تجربات کیے ہیں، ان سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کوئی وقت صرف کرنا نہیں پڑے گا اور یہ بڑی تیزی سے اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ترقی یافتہ ملکوں کو پہنچنے میں ایک عرصہ لگا. اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ مصنوعی ذہانت کا عمل دخل ٹیکنالوجی اور صنعت کے شعبے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اسی طرح کی ایک بڑی کمپنی زیبرا ٹیکنالوجیز ہے. یہ موبائل کمپیوٹرز، اسکینرز اور مختلف آلات پر کام کرتی ہے. اس کمپنی کے ایک اہلکار ٹام بائنکولی کہتے ہیں، ہم زندگیوں کو بچا سکتے ہیں، ہم مصنوعی ذہانت کے ذریعے بیماری کی تشخیص کر سکتے ہیں، ہم ایسی بیماریوں کا بھی پتہ چلا سکتے ہیں جن کا جسم میں وجود نہیں مگر وہ کسی بھی وقت لاحق ہو سکتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے جہاں اس طرح کے فائدے ہیں، وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ایک ماہر ٹام سائبل کا کہنا ہے،
There are very serious concerns that we need to be aware of.
ہمیں اس سلسلے میں کئی سنگین مضمرات کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ مختلف حوالوں سے جو ڈیٹا جمع ہوتا ہے، اسے مختلف مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ معلومات جو کسی فرد کی ذاتی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، ان کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ ٹام سائبل کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے پاس خودکار موٹر گاڑیاں ہوں گی تو پھر نیو یارک میں ہزاروں ٹیکسی ڈرائیوروں کا کیا بنے گا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو ڈیٹا جمع کرنے کے کام پہ لگا دیں گے تو یہ ایک احمقانہ خیال ہے۔ دنیا کے کارپوریٹ شعبے کو دیکھیں تو وہاں بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس صدی کے شروع ہونے کے بعد تقریباً 500 کمپنیوں کی تعداد میں سے 52% کمی واقع ہوئی ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا میں اوبر اور ایئر بی این بی جیسی سروسز شروع ہو چکی ہیں، جہاں صارفین کا ڈیٹا موجود ہے اور مصنوعی یا مشینی ذہانت کے ذریعے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مصنوعی ذہانت قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ اسپارک کوگنیشن کے عثمان شجاع کہتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک سب سے زیادہ اس خطرے کی زد پر ہیں۔ ہم کسی نہ کسی طور سے ان نئی مشینوں کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سب جڑ گئے ہیں، اور اب یہ ڈیٹا ملک دشمن عناصر کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا کوئی اتنا مشکل نہیں رہا ہے۔ ایک ٹربائن کو بم بنایا جا سکتا ہے، ایک پمپ دھماکہ خیز آلہ بن سکتا ہے، اور سائبر جنگ کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی محال ہو چکی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ان ہمہ جہت پہلوؤں کی نشاندہی لاس اینجلس میں ہونے والی اس عالمی کانفرنس میں کی گئی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی طرف سے حالات حاضرہ، تعلیم، صحت اور تفریح کے شعبوں سے مختلف رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ریڈیو نیوز نیٹورک ایک اہم مسئلے پر ماہرین کی رائے لایا ہے۔ خارش ایک بڑا تکلیف دہ مرض ہے اور گھر میں ایک سے دوسرے تک منتقل بھی ہوتا ہے، خاص طور پر کپڑوں کے مشترکہ استعمال سے۔ اس کی علامتیں، اس کا علاج، اس کی روک تھام، سبھی کچھ آج کی رپورٹ میں شامل ہے، جس کی تفصیل ہم معلوم کرتے ہیں نگت سے۔ جی نگت
بہجت، آج ہم اسکیبیز کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، تو اس سے پہلے یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک تحقیق کے مطابق اسکیبیز سے دنیا بھر میں سالانہ 300 ملین لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اسکیبیز کا مرض بہت ہی عام ہے۔ اسکیبیز کی سب سے بڑی علامت خارش ہے، اور اس خارش کا آغاز اسکیبیز کے انفیکشن کے 3 سے 4 ہفتوں بعد ہوتا ہے۔ اسکیبیز کی خارش جسم کے کچھ مخصوص حصوں پر زیادہ ہوتی ہے، کلائیوں پر، کوہنیوں پر، ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں اور کوہلوں پر بھی زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور جلد پر دانے اور سوراخ دراصل اسکیبیز کے کیڑوں کے گھر ہوتے ہیں۔ اسکیبیز کی خارش انتہائی سخت ہوتی ہے، جس میں مریض کی جلد کی اوپر کی سطح اکثر پھٹ بھی جاتی ہے۔ اسکیبیز کا کیڑا کریم کلر کا ہوتا ہے، اور اس کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں، جسے آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کی مادہ انسانی جلد میں سوراخ کر کے 40 سے 50 انڈے دیتی ہیں، اور اس کی زندگی 4 سے 6 ہفتے ہوتی ہے۔ انڈے دینے کے 3 سے 4 دن بعد ان سے بچے نکلتے ہیں، جو کہ جلد میں مزید سوراخ کرتے ہیں، اور پھر اسی انسان کی جلد پر خارش کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے جلد سے رابطے میں آنے کی وجہ سے دوسرے انسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیڑا انسانی جلد کے ان حصوں پر رہتا ہے جہاں پر بال نہیں ہوتے۔ یہ تو کچھ ہم نے آپ کو اسکیبیز کے حوالے سے بتایا، اور اس مرض کے حوالے سے کیا اس کی مزید علامات ہوتی ہیں اور کیسے اس کا علاج ممکن ہے، ایک معلوماتی رپورٹ ہماری نمائندہ رابعہ گلفام نے تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
اسکیبیز، جسے عام زبان میں خارش کہا جاتا ہے، اس میں مریض کے جسم پر سرخ دانے نمودار ہوتے ہیں جس میں خارش رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دانے پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ اسکیبیز کسی بھی عمر کے افراد کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ ایک پھیلنے والی بیماری ہے، جس کا علاج مریض کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس رہنے والوں کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسکیبیز کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ڈاکٹر احسن حمید کہتے ہیں،
سکیبیز ایک شوت کی بیماری ہوتی ہے جس میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ کسی بھی ایج گروپ کو اور کسی کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. بعض لوگ اس کو متعدی بیماری بھی کہتے ہیں, خارش والی بھی چھوت والی بیماری بھی کہتے ہیں اس کو. بہت اسپیسیفک اردو میں کوئی نام نہیں ہے اس کا, لیکن یہ ایک خاص قسم کی جراثیم سے ہوتی ہے. جب یہ جراثیم جسم پہ آتا ہے تو فوری طور پہ اس سے خارش نہیں ہوتی, تھوڑا ٹائم درمیان میں لگ جاتا ہے. یہ ٹائم ہفتوں سے لے کر ایک دو یا مہینے تک کا ہو سکتا ہے. شروع میں جس کو لگی ہوتی ہے اس کو نہیں پتہ لگے گا کہ اس کو بیماری لگ گئی ہے. دو ہفتے کے بعد یا تین ہفتے کے بعد پھر اس کو, یا مہینے کے بعد, ایون ٹو منتھ کے بعد اس کو پھر خارش شروع ہو جائے گی. شروع میں تو ہلکی خارش ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ بہت تیز ہو جاتی ہے اور زیادہ تر رات کو ہوتی ہے. جیسے ہی مریض بستر میں گھستا ہے, تھوڑا سا گرم ہوتا ہے, تو خارش تیز ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ پھیلتے ہوئے باقی تمام فیملی ممبرس کو لگ جاتی ہے. تو قابل علاج ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے. صرف یہ کہ اس کا علاج اس قسم کا ہے کہ تقریباً سب خاندان والوں کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اکٹھے, چاہے کسی کو خارش نہ بھی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف خارش کرنے والوں کو ٹریٹ کر دیں, جو کہ شاید چار پانچ ہی ہوں, تو باقی لوگ جن کو ابھی خارش نہیں ہے, ان کو جراثیم لگ چکی ہوتی ہے, خارش ابھی نہیں شروع ہوئی تھی, تو وہ ان کو بعد میں شروع ہو جائے گی.
ڈاکٹر احسن حمید اس مرض کی علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں.
باڈی پہ چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں, یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے نا, یہاں پہ بنتے ہیں, انڈر آرمز میں یہاں بن جاتے ہیں, تھائز کے ایریا میں بن جاتے ہیں, اور اگر بہت زیادہ ہو تو پوری باڈی پہ آ جاتے ہیں. پھر دانے بن جاتے ہیں, اس میں پیپ پڑ جاتی ہے, بخار بھی ہو سکتا ہے, درد بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب آپ اس کا علاج شروع کرتے ہیں. اگر آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں, وہ چلتا رہے, بڑھتا رہے, تو پھر ظاہر ہے وہ تو کافی خرابی پیدا ہوگی اس سے. اگر آپ کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پر آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جہاں پھیلی ہوئی ہے یا جہاں پہ کراؤڈنگ ہے, تو ہاتھ دھو لیا کریں, کیونکہ زیادہ تر یہ ہاتھ سے آتی ہے, اگر ایک مینی کلوز فزیکل کانٹیکٹ سے آتی ہے نا.
ڈاکٹر احسن کا کہنا ہے کہ سکیبیز کا مرض کسی بھی موسم میں لاحق ہو سکتا ہے.
یہ کسی بھی سیزن میں ہو سکتی ہے. اکثر اس کی ایک اپیڈیمک سی آتی ہے کہ ہمیں اچانک سکیبیز کی مریض بہت آنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ چاہے سردیوں کا ہو چاہے گرمیوں کا ہو, کیونکہ اپنی اپنی لوازمات ہوتی ہیں. اب جس طرح سردیاں ہیں اس میں لوگ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس کے پھیلنے کی, کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے نا, کراؤڈنگ ہو جاتی ہے. ادر وائز کسی بھی موسم میں یہ ہو جاتے ہیں.
سکیبیز کے مرض کے لیے کیا طریقہ علاج ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر احسن کہتے ہیں.
علاج اس کا بڑا ایزی ہے, اس کی دوائیاں ملتی ہیں اور صرف چند اصولوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پہلا اصول تو یہ ہے کہ کمپلیٹ باڈی پہ آپ نے دوائی لگانی ہے, ٹھوڑی سے نیچے, یعنی گردن اور گردن سے نیچے پاؤں کی انگلیوں تک کمپلیٹ آپ نے دوائی لگانی ہے اور 24 گھنٹے لگا کے رکھنی ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ گھر کے جتنے افراد وہاں رہتے ہیں سب نے دوائی لگانی ہے, چاہے کسی کو خارش ہو یا نہ ہو. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جب یہ علاج ہو جائے یا 24 گھنٹے پورے ہو جائیں, تو گھر کی جو کپڑے ہیں, چادریں, تولیے وغیرہ, ان کو آپ دھو کے دھوپ میں لٹکا کے چھوڑ دیں, تاکہ اس میں اگر کوئی جراثیم ہو تو وہ مر جائے اور آپ صاف کپڑے پہن لیں.
کیا اس مرض کے دانے جسم پر نشان چھوڑتے ہیں؟ ڈاکٹر احسن اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں.
جراثیم تو 24 گھنٹے میں مر جاتے ہیں, لیکن جو خارش ہوتی ہے, جو دانے ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ اوور نائٹ تو نہیں جائیں گے, ان میں ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ساتھ میں خارش کے لیے بھی کوئی دوائی دینی پڑتی ہے, تاکہ نیند آ سکے اور زندگی کے کام کاج کر سکیں. وہ شروع میں تو نشان چھوڑتے ہیں, لیکن لکیلی ان میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی دانے بنتے ہیں یہ چہرے پہ نہیں بنتے, گردن سے نیچے نیچے بنتے ہیں. تو اگر کوئی انیشلی کوئی وقتی طور پہ نشان چھوڑ بھی دیں تو اتنے برے نہیں لگتے, اور وہ نشان جلدی ریکور ہو جاتے ہیں, کوئی ایسے پرماننٹ نشان کسی کا نہیں رہتا.
ڈاکٹر احسن حمید کہتے ہیں کہ سکیبیز کی ویکسینیشن اویلیبل نہیں, تاہم ادویات کے استعمال سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے.
کوئی بہت افیکٹو ویکسینیشن نہیں ہے اس کی, لیکن بیماری بائی سیلف اتنی ایزیلی ٹریٹیبل ہے کہ شاید ویکسینیشن سے بہتر ہے کہ آپ اس کا یہاں بچاؤ کر لیں یا اس کا علاج کر لیں, کہ دوائیاں بھی سستی آتی ہیں. اس میں ڈائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, جو مرضی کھائیں پیئیں. یہ ضرور ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پہ ایک دودھ پیتا بچہ ہے یا 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کو بھی لگائیں. تو اس کا جواب یہ کہ جی اس کو بھی لگانا ہے, چھوڑنا کسی کو نہیں ہے, چاہے بزرگ ہوں چاہے بچے ہوں. جو مدرز ہیں ان کو بھی لگانا پڑے گا. جب وہ بچے نے فیڈ لینی ہو تو چھاتی دھو لیں, بچے کو فیڈ دے دیں اور پھر چھاتی پہ لگا لیں, کیونکہ وہ پھر بچے کے منہ میں چلا جائے گا. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ پھر منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں, تو ان کے اوپر کوئی کپڑا شپڑا لپیٹے, لیکن دوائی ضرور لگانی ہے. 24 گھنٹے پورے ہو جائیں پھر ٹھیک ہے, نہا لیں, پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام. We'll be right back.
سکیبیز کے مرض کے حوالے سے ہم نے آپ کو ایک معلوماتی رپورٹ سنوائی. پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دنیا کی تمام ماؤں کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور زبردستی رپورٹ بھی سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں, جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, معیشت, ثقافت, صحت اور سیاحت سمیت دیگر موضوعات پر تبصرے, انٹرویوز اور رپورٹس. تو سننا مت بھولیے ہر ہفتے کی رات 10 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ. اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام 6 بجے اور پیر کی صبح 11 بجے صرف پاور 99 کے نیٹ ورک سے.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں ایک بار پھر ہم خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں اور دنیا بھر کی ماؤں کو مبارکباد دیتے ہوئے, جیسا کہ نگہت نے بھی ابھی کہا, اب اس وقت نگہت آپ کو مدرس ڈے کے موقع پر بہت بہت مبارکباد, آپ کے لیے بے حد دعائیں اور دنیا بھر میں ماؤں کے لیے سلیوٹ.
بہت شکریہ بہجت, آپ نے مجھے مبارکباد دی اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ماں ہیں, آپ کے بھی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, تو میں بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور اس مبارک دن کے موقع پر آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں.
ویسے تو نکھت, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں تو ہر دن ہی ماں کا دن ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر ایک پل نہ تو گھر ہی چلتا ہے نہ زندگی آگے بڑھتی ہے, اور جتنے کام ماں ماتھے پر بل ڈالے بغیر کرتی چلی جاتی ہے وہ کچھ اسی کا حصہ اور خاصہ ہے. آپ سوچئے جب ہم خود اپنے بچے پالتے ہیں اور خود ایک لڑکی اور عورت ماں بنتی ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے زیادہ کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کیا کیا, اس کے لیے کن مشکلوں سے گزری, رات کو کس طرح سے وہ اپنے بچوں کے لیے بغیر کوئی تیوری ڈالے کوئی شکن ماتھے پہ لائے اٹھتی رہی اور ان کے لیے کام کرتی رہی. ماں کے مقام کی بات کرنا بہت ہی دشوار ہے.
آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتی ہوں, کیونکہ جب تک جو خواتین جو ماں نہیں بنی ان کو شاید اندازہ نہیں ہوتا, اور ہم کہتے ہیں نا ماں کی قدر تب زیادہ آتی ہے جب آپ خود ماں بن جاتے ہو. تو میں خود بھی جب تک میں ماں نہیں بنی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ امی ہاں کام کر دیتی ہیں, مطلب پیار تو اپنی جگہ, لیکن وہ فیلنگز یا ان کے احساس کو سمجھ نہیں پاتی تھی. لیکن اب جب خود ماں بنی ہوں تو میں ان کے ایک ایک پل کو سمجھ رہی ہوں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے ہمیں پالا, کیسے بڑے کیا اور یہاں تک پہنچایا. تو میں تو اپنی ماں کو بھی سلوٹ پیش کروں گی اس موقع پر, وہ گوکی مجھ سے بہت دور ہے اور میں مطلب ان سے ابھی مل نہیں سکتی اور اس مدرس ڈے پہ میرے پاس موجود نہیں, لیکن شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے اور میرے دل میں ان کے لیے ہمیشہ سے احترام محبت ہے رہے گا.
بالکل, وہ مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی جب ہم اپنے جب ہم بڑے ہو رہے تھے اور اپنی ماؤں سے سوال کرتے تھے. میں اپنی ماں کو آپا جان کہتی تھی کہ آپا جان ایسے کیوں آپ کہتی ہیں نا, تو وہ مجھے ان کا ایک ہی جواب اور جملہ, میرا خیال ہے کہ ماؤں کا یونیورسل جملہ ہوگا, کہ وہ جب کہتی تھی کہ جب تیرے اپنے بچے ہوں گے تو تجھے پتا چلے گا. تو وہ بات بالکل درست تھی, بالکل درست تھی.
تو یہاں پر ہم اس دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ دن کیوں اور کب سے منایا جا رہا ہے. اس دن کا آغاز پہلی دفعہ امریکہ سے شروع ہوا تھا, وہاں پر ایک خاتون اینا کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے. اینا چاہتی تھی کہ اس دن کو ایک مقدس دن کے طور پر سمجھا اور منایا جائے, اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں 8 مئی 1914 کو امریکہ کے اس وقت کے صدر ویلسن نے مئی کے دوسرے اتوار کو سرکاری طور پر ماؤں کا عالمی دن قرار دیا تھا. اس کے بعد سے مئی کے ہر دوسری اتوار کو دنیا کے مختلف ممالک میں یہ دن منایا جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ امریکہ سے دوسرے ممالک میں بھی یہ رجحان تھا بڑھتا گیا, اور پاکستان میں بھی گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماؤں کا عالمی دن جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اس موقع پر بچے ماں کو گفٹ دیتے ہیں اور اسی طرح ان کے لیے کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں ایک خصوصی اور زبردستی ایک رپورٹ ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے بنائی ہے, جس میں کچھ بچوں کی بھی کیوٹ کیوٹ سی باتیں آپ سنیں گے, ساتھ ہی ساتھ کچھ خواتین کی بھی اور کچھ اور لوگوں کی بھی باتیں سنیں گے جو اپنے ماؤں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں.
اور خاص طور پر نگہت, مجھے اس میں وہ انور مسعود صاحب کی نظم بھی شامل ہے, وہ بے حد خوبصورت نظم ہے, ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والے اس سب کو بے حد پسند کریں گے.
میں کبھی بتلاتا نہیں پر اندھیرے سے ڈرتا ہوں میں,
دنیا بھر میں مختلف دن منانے کا آغاز 20ویں صدی کے اواخر میں ہوا، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ماں سے محبت کے لیے خصوصی دن کی روایت مختلف مذاہب اور ثقافتی رسوم و رواج میں صدیوں سے موجود ہے۔ 1914 میں امریکہ کے صدر ویلسن نے مئی کی دوسری اتوار کو ماں کا دن قرار دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ دن امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی مقبولیت اختیار کر گیا، اور مدرس ڈے پر ماؤں کو تحفے تحائف اور سفید پھول دینے کا رجحان بڑھنا شروع ہوا۔ اس دن کا پیغام اور مقصد ہر جگہ یکساں ہے، اور وہ ہے ماں کو بتانا کہ وہ ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے اور ہم اسے کتنا چاہتے ہیں۔ ماں اپنی تمام تر زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ جب ہم نے ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے چند بچوں سے بات کی تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار نہایت معصومیت سے کچھ یوں کیا۔
ماما، I love you. My mother is very sweet. اس طرح سوتی بھی ہیں۔ ماما میرے لیے چیزیں دیتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، اسکول لے کے جاتی ہیں۔
I love you, Gauri. امی مجھے اٹھاتی ہیں اور کھانا بنا کر دیتی ہیں اور مجھے سلاتی بھی ہیں۔
خود گیلے بستر پر سونے اور اپنی نیند کو قربان کرنے والی یہ ہستی اپنی ضروریات اور خواہشات کو اولاد کی خوشی کے لیے نظر انداز کر دیتی ہے۔ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ان کی والدہ یا ماں کے بارے میں بات کر سکیں۔
میں سمجھتی ہوں زندگی کے ہر موڑ پہ اگر کوئی خوشی کی خبر ہو تو بھی دل کرتا ہے کہ ماں ہوتی تو اس کو بتاتے، اور اگر کوئی دکھ کی خبر ہو تو بھی دل کرتا ہے کہ ماں ہوتی تو اس کے گندے سے سہمت سے روتے تھوڑا سا دل ہلکا ہو جاتا۔ اپنی ماں تو واقعی انسان کو نہیں ملتی اس کے بعد، چاہے وہ جیسی بھی ہو دنیا کی نظر میں، اپنے لیے جو ہوتی ہے نا وہ اس کے علاوہ اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔
ماں کی ایک رات اور ایک دن جو ہے وہی کافی ہے، ہماری پوری زندگی پہ حاوی ہو جاتا ہے وہ سب کا سب۔
زندگی میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن مدر نہیں ملتی۔
ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں اپنی ماں کو اتنا ہی زیادہ یاد کریں اور اس سے پیار کریں۔
ماں کی محبت سے ہمیں بڑی سے بڑی تکلیف ہار جاتی ہے۔ آئی لو یو ماں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی دے اور آپ کا شفیق اور محبت بھرا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رہے۔
معروف شاعر انور مسعود ماں کے لیے اپنا پہلا کلام اور تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
10 سال لگے مجھے یہ نظم لکھنے میں، آج بڑی دیر نہ آیا اور بھی شیریا پہ تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے تو آج دو منٹ ٹلیاں کسا کے۔ منشی جی میری گل پہلا سن لو، اکر میں نے نیر جیا نیرج پایا جے مائی نو اے ماردا ہے تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے، آج جیس پیڑکے نے حد پی مکائی ہے انو مار مار کے مدانی پان سٹی سو، بندے کٹھے ہونے تے اتھوں پاج بگیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول بل نسیا ہے، مائی دی منشی جی کر سڈے آئی سی منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رت سی، کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ہی کام بھی تو کریاں جی ریا، روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے، اج پھر ٹر گیا میرے نال رس کے، کیو وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے، ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوا، پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو، ایو گل آخدی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا دیریاں نال آئیں بیبا، او دیاں تے لوس دیاں ہون گیا آندراں، بھوکھا بانا جو سکولے ٹر گیا ہے، روٹی انہیں دیتی ہے میں پجا لگایا جے اکرمے نے نیر جیا نیر آج پایا۔
اپنا نہیں تجھے سکھ دکھ کوئی۔
ماں کا رشتہ دنیا میں قدرت کی طرف سے ایک بے لوس اور انمول تحفہ ہے جس کی قربانیوں اور محبت کا قرضہ اولاد کبھی بھی اتار نہیں سکتی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دی گئی قربانیوں اور ان پر لوٹائی جانے والی محبتوں کا صلہ کبھی مانگتی ہی نہیں۔
میرے رونے پہ تو بلہاری
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی۔
اور آئیے اب پروگرام کی آخری رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا بھر کی فلم نگری سے جڑے افراد جس میلے کا پورے سال انتظار اور اس کا حصہ بننے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، وہ کان فیسٹیول ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 71ویں کان فلم فیسٹیول کی، جو 8 مئی سے شروع ہو کر 19 مئی تک جاری رہے گا۔ کان فیسٹیول پاکستانی شائقین کے لیے اس بار کچھ خاص اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ پہلی بار ایک پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کان فلم فیسٹیول میں شرکت کریں گی۔ ماہرہ خان نے کان فیسٹیول میں شرکت کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ایسا فلمی میلہ ہے جس کا انتظار لوگ پورا سال کرتے ہیں، انہیں خوشی ہے کہ وہ فلم فیسٹیول میں شریک ہونے کا موقع انہیں مل رہا ہے۔ ان کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ عورت کی اہمیت اور کردار کو کسی اور کو نہیں بلکہ خود خواتین کو دنیا پر ثابت کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ ماہرہ نے دلچسپ انداز میں یہ بھی کہا کہ کان فیسٹیول کے حوالے سے ایک ہی مشکل اور ایکسائٹمنٹ ان کی یہ ہے کہ وہ روایتی لباس پہنے یا مغربی پہناوے میں فیسٹیول کی رونقوں کا حصہ بنے۔ تو پاکستان کے لیے تو کسی اداکارہ کی کان فلم فیسٹیول میں شرکت نہیں بات ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے، لیکن بالی ووڈ کی حسینائیں کافی عرصے سے اس تہوار کی رونقوں کا حصہ بنتی آئی ہیں، جس میں سابق مس ورلڈ ایشوریا رائے سر فہرست ہیں۔ اس سال بھی نہ صرف ایشوریا رائے بلکہ کنگنا رناوت بھی کان فلم فیسٹیول میں شامل ہوں گی۔ اور کانز فلم فیسٹیول کی اسپیشل ویب سائٹ کے مطابق کانز فلم فیسٹیول 2018 کی جوری کی صدر کیٹ بلانشٹ ہوں گی۔ عالمی طور پر خواتین کے حقوق کے لیے چلنے والی می ٹو مہم کا اثر ہے یا کچھ اور، اس فیسٹیول کے 5 ارکان پر مشتمل جوری میں 3 عورتیں شامل ہیں اور اس مقابلے میں 18 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ تو یہ کچھ خبریں ہوئی انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے۔ اب ہم آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنوا رہے ہیں رقص کے فن کے بارے میں۔ اگرچہ روایتی طور پر پشتون موسیقی اور رقص سے لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن اس فن کو بطور پیشہ پسند نہیں کیا جاتا۔ پشاور میں خٹک قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے رقص کو بطور پیشہ اپنایا ہے، انہیں کیسی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، آئیے پشاور سے یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
صاحبزادہ اسفند یار خٹک کا تعلق مشہور خٹک سردار اور شاعر خوشحال خان خٹک کی 11ویں پوش سے ہے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد سے وہ ایک غیر سرکاری ادارے میں ملازم ہے، مگر خٹک قبیلے سے تعلق کی وجہ سے رقص اس کے خون میں شامل ہے۔
2007 میں میں نے مدام اندونیتھا سے باقاعدہ طور پہ کلاسیکی رقص سیکھنا شروع کیا۔ ابتدا میں میں نے ان سے کتھک سیکھا اور بعد میں میں نے ان سے بھارت ناٹیم، جو کہ جنوبی ہندوستانی کلاسیکی رقص ہے، وہ میں نے سیکھنا شروع کیا۔
اسفندیار خٹک کا کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا اور سردار فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہیں زیادہ تنقید برداشت کرنی پڑی، کیونکہ لوگ رقص کو بطور پیشہ اپنانے کو مایوس سمجھتے ہیں۔
اگر ایک فنکار کو کوئی روکتا ہے فن سے، تو یہ فنکار کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، یعنی آپ نے اس فنکار کو قتل کر ڈالا اور آپ نے اس فن کو بھی قتل کر ڈالا کہ جو دنیا تک پہنچ سکتا تھا، لوگوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن آپ نے پہنچنے نہیں کیا۔
خٹک ڈانس پاکستان کا قومی رقص بھی ہے۔ خٹک قبیلے کے لوگ ماضی قدیم سے یہ رقص کرتے آئے ہیں، جسے ہاتھ میں تلوار اور رومال لے کر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ شاید علاقائی رقص کی تمام اقسام میں واحد ہے جس میں رقاص کی رفتار انتہائی تیز ہو جاتی ہے۔
ماں باپ کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، پھر جب آپ اسکول جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو کلاس فیلوز ہیں ان کی طرف سے مخالفت ہے، ٹیچرز کی طرف سے، پروفیشنل لائف میں بھی جب آپ جاتے ہیں غیر سرکاری تنظیموں میں بھلے کام کر رہے ہوں آپ، دیکھیں مخالفت ہوتی ہے، یہ سوچ کی بات ہے۔
اسفندیار کو ہندوستانی اور خٹک ڈانس کے علاوہ افغان لوگری، کتاغنی اور افشاری پر بھی عبور حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جدوجہد معاشرتی بندشوں اور علاقائی نفرتوں کے خلاف ہے۔
خوشحال خان خٹک نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور میں ان کی 11ویں پشت میں 21ویں صدی میں نفرت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ انہوں نے سہارا لیا شاعری کا اور تلوار کا، اور میں نے سہارا لیا ہے رقص کا اور رومال کا۔
رقاص اپنے احساسات، موسیقی کی خوبصورتی اور ساز و سنگیت میں مجسم ہو کر اسے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر معاشرتی بندشیں اس حسین امتزاج پر قدغنیں لگاتی ہیں۔ معاشرتی بندشوں کے خلاف اسفندیار کا یہ سفر گو کہ کٹھن ہے، مگر وہ کامیابی کے لیے پر امید بھی ہے۔ عمر فاروق، اردو ویو اے، پشاور۔
وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے پتا ہے ہمارا پاکستان میں پروگرام صدائے جہاں پی او بکس نمبر 1399 اسلام آباد. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں sejradio@voanews.com پر. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت بھی آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر وارڈرک زورنیک تھے. آج کے پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ واشنگٹن اسٹوڈیو سے بہجت آپ سے اب اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ.
اور نگہت امان اسی کے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گی. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.